ہفتہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے اس سے رجوع کر لیتا. ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے معلق رکھوں گا، تمہیں نہ چھوڑوں گا نہ تمہیں طلاق دوں گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا، انصاری نے کہا کہ اس طرح کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، پھر تمہاری عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا، تو میں نہ تمہیں چھوڑوں گا، نہ خود تمہارے ساتھ کو اچھا رویہ رکھوں گا، نہ تمہیں خود کسی اور طرف جانے دوں گا. سو وہ عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، خاوند کی شکایت کی کہ اس طرح وہ مجھ پر ظلم کرتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس وقت آیہ کریمہ اتری اور اللہ رب العزت نے طلاقوں کو فقط تین تک محدود کر دیا کہ یہ جو تمہارا ایک سلسلہ دراز ہوتا ہے طلاقوں کا، خبردار اب اس طرح بے ڈھنگ طریقے سے اور مسلسل تمہیں طلاق کا کوئی اختیار نہیں. اب عیسائیت کے اندر طلاق کا تصور کیا ہے؟ عیسائیت میں طلاق کا تصور یہ ہے کرنتھیوں کی انجیل باب نمبر 7 آیت نمبر 1 کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے. یہ انجیل اس وقت سامنے پڑی ہوئی ہمارے، اس کے اندر لکھا کہ مرد جو بندھن ایک بار بند جائے، اول پہلی ترجیح تو یہ ہو کہ مرد اور عورت شادی ہی نہ کریں، ساری زندگی اسی طرح گزار دیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے گزاری، یہ انجیل کی تعلیم. اور اگر شادی کرنی بھی ہے، پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ شادی نہ کریں، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے. اور آیت نمبر 8، پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں. تو ترجیح اس میں یہ ہے کہ پہلی ترجیح تو یہ پریفرنس یہ ہے کہ شادی نہ کریں. آیت نمبر 26 میں کہا کہ میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے، اگر تیری بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، یعنی طلاق کا تصور ختم، اور اگر تیری بیوی نہیں تو بیوی کو تلاش نہ کر، بیوی کو مت ڈھونڈ. اور آیت نمبر 37 میں کہا، پس جو اپنی کنواری لڑکی بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا، لیکن جو نہیں بیاہتا وہ اور بھی اچھا کرتا. اور اسی طرح ایک مقام پر کہا، اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب دیا، کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا انہیں ابتدا ہی سے مرد اور عورت بنا کر کہا، اس سبب سے مرد باپ سے اور عورت ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تو عیسائیت کے اندر ٹوٹلی طلاق کا تصور ختم کیا گیا. اب اسلام اس سے ذرا مختلف نقطۂ نظر رکھتا، یعنی یہ وہ تصورات ہیں، یہ وہ عقائد ہیں انجیل کے، یہ عیسائیت کے تحریف شدہ انجیل کے، کہ جب جرمن فلاسفر نیٹشے نے ان کو پڑھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مسیحیت نے ہمیشہ کمزور پست اور بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا. مسیحیت نے انسانی طبیعتوں کی تمام خوددارانہ قوتوں کا استحصال کر دیا اور اپنا استحصال کرنا اپنا مطلب قرار دے دیا، اور مسیحیت نے زبردست دماغوں کا ستیاناش کر دیا. یعنی یہ کیا تصور کہ عورت ساری زندگی اس عذاب میں جلتی رہے مگر اسے طلاق کا کوئی حق نہیں عیسائیت کے اندر. اسلام فطری دین ہے اور فطری مذہب ہے، اسلام نے طلاق کی اجازت دی مگر وہ جو ایک غلط طریقہ تھا اس پر پابندی لگائی، بے روک ٹوک اور مسلسل جو طلاق دینے کا سلسلہ تھا اس پر بھی پابندی لگائی، اور جو مسلسل عورت کو قید کر رکھنے کا اور زندگی بھر ظلم کا شکار کرنے کا رویہ تھا اس پر بھی پابندی لگائی، ان کے درمیان ایک رویہ رکھا کہ جب تم سمجھو کہ حالات اب تمہارے بس میں نہیں رہے اور تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ایک ناسور کی صورت اختیار کر رہے ہیں، تو اب اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری بہتری یہ ہے کہ تم اپنے راستے جدا کر لو. مگر اس سے پہلے تین مراحل، پہلے گھر کے اندر اصلاح کی جائے، گھر کے اندر اصلاح، یہ پہلا مرحلہ طلاق سے پہلے مراحل. یعنی اسلام یہ جو الزام کیا جاتا ہے کہ اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے، اور یورپین مصنفین اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خود یورپ کے اندر ان کی علیحدہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں کہ ان کی عدالتوں میں عیسائیوں کو طلاق دینے کی کامل آزادی رکھی گئی، اور ایسی عدالتیں مخصوص کی گئی ہیں جو طلاق کو قبول کرتی ہیں، اور طلاق کو منظور کرنے والی جداگانہ عدالتیں آج یورپ کے اندر قائم، اور الزام اسلام کو دیتے ہیں کہ اسلام تو طلاق، اسلام تو ایک فطری مذہب ہے، اسلام یہ کہتا تصور دیتا ہے کہ اگر تمہارا میاں اور بیوی کا آپس میں نہیں نبھتی تو اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اصلاح کرو. وہ جو تین مراحل بیان کیے کہ عورت کو پہلے سمجھاؤ, پھر بستر سے علیحدہ کرو, اور پھر مسواک سے ایسی ضرب سے مارو کہ اس پر نشان نہ رہے. یہ پہلا مرحلہ تھا گھر کے اندر اصلاح کا. اور قرآن کہتا ہے کہ ان ارادہ اصلاح یوفق اللہ بینہما, اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں اللہ پاک دونوں کے درمیان سلوک اور محبت پیدا کر دے گا. یہ پہلا مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے درمیان اختلافات مزید وسیع ہو جائیں تو پھر قرآن کہتا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَوَاصُوا حَاكِمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَاكِمًا مِنْ أَهْلِهَا. پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایک حاکم عورت کی طرف سے اور ایک حاکم مرد کی طرف سے, دونوں کے خاندانوں کی طرف سے وہ مل کے بیٹھے, دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کروائیں, ان کے درمیان سلوک کی کوشش کروائیں, تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کروائیں. اور جب یہ ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں پھر اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے. ادروائز عام حالات میں اسلام طلاق کی اجازت نہیں دیتا. اور اسلام تو طلاق کو روکنے کی تدابیر کرتا لیکن عورت کو ہمیشہ کے لیے ظلم کا شکار بھی نہیں رکھنا چاہتا. جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ دونوں کے درمیان جو بندھن ہے وہ ایک ناسور کی صورت اختیار کر دے تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم جدا ہو سکتے ہو. اب طلاق کو روکنے کی تدابیر اسلام نے کیا کی؟ قرآن مجید کہ یہ امور اصلاح کے پہلا مرحلہ تو یہ. اور دوسری بات حدیث پاک میں آکے دو جانے ارشاد فرمایا کہ اب بغض الحلال عند اللہ طلاق, اللہ پاک نے جو حلال چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند چیز وہ طلاق. طلاق ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا ایسی مائی مراتن سالت زوجہ طلاقن کی غیر ماباسن حرام نلیہ رائحت الجنہ, کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ سے طلاق طلب کرتی ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے. حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ شیئا علی وجه الارض احب الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئا علی وجه الارض ابغض الیہ من الطلاق. اللہ پاک نے پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اسے پسند پیدا نہیں کی جتنی پسندیدہ چیز اللہ پاک کو لونڈی اور غلام کا آزاد کر دینا ہے. سب پسندیدہ چیزوں میں بہترین پسند چیز اللہ پاک کو لونڈی اور غلام کو آزاد کر دینا. اسلام تو لونڈی اور غلام کے تصور کو ختم کرنے اور آزاد کرنے کے لیے آیا. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر لونڈیوں کا ایک رواج رہا ہے اور اسلام لونڈی کی اور غلام کی اجازت دیتا ہے, تو یہ ایک بہرحال ایک علیحدہ پہلو ہے, اس پر علیحدہ ڈسکس ہو سکتی ہے, مگر اس وقت وقت نہیں, ٹائم کم ہے. تو اسلام تو اس تصور کو اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا. اسلام فقط ایک غلامی کی بات کرتا ہے اور وہ غلامی محمد مصطفیٰ کے در کی غلامی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انور کر دیا. تو پہلی چیز اللہ پاک کو پسند وہ لونڈی اور غلام کا آزاد کر دینا, اور ناپسند چیزوں میں حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق. اور دوسری چیز جو طلاق کو روکتی ہے وہ حق مہر ہے. تیسری چیز جو طلاق کو روکتی ہے وہ عورت مرد کا وقفوں کے ساتھ عورت کو طلاق دینا. طلاق دی پھر کچھ وقت گزرا, مرد کو سوچنے کا موقع ملا, پھر طلاق دی پھر سوچنے کا موقع ملا. یہ جو عدت کا زمانہ رکھا اس میں ہی کہتی ہے کہ اگر مرد جذباتی طور پر دونوں طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں سوچنے کا موقع مل جائے تاکہ دو خاندان باہم جدا ہونے سے بچ جائیں. اور ایک اور چیز جو طلاق کو روکتی ہے وہ یہ ہے, اسلام کا یہ قانون کہ جو عورت طلاق دے دی جائے جس کو طلاق مغلظہ تین طلاقیں ہو جائیں اب اس شوہر پر وہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور ادھر سے طلاق لی نہ جائے, بلکہ اتفاقاً اگر زندگی کے کسی موقع پر طلاق ہو جاتی ہے پھر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور دوبارہ نکاح کر سکتا ہے, ادروائز نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ایک تصور جو ہے, ایک تصور یہ بھی طلاق کو روکنے کے معاون ثابت ہوتا ہے. اور ایک تصور یہ ہے کہ دو سالسوں کا جو ہے وہ تقرر مرد اور عورت کے درمیان, یہ بھی ایک طلاق کو روکنے کی. تو اسلام تو طلاق کو روکنے کی تدابیر کرتا, اور وہ مذہب کہ جس میں ٹوٹلی طور پر طلاق کی پابندی ہے, آج اس کا حال دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے طلاقوں کی, یہاں 50% سے زائد ہے نا, 50% طلاق کی اس مذہب کے اندر جو ٹوٹلی طور پر طلاق کو نجائز قرار دیتا. اور آج جو لوگ مجبور ہو گئے ہیں, علیحدہ عدالتیں ان کی قائم ہیں کہ جو طلاق کو مؤثر کرتی. تو آئیے, اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس دین فطرت کی طرف پلٹاؤ, اس دین محبت کی طرف پلٹاؤ, دین اصلاح کی طرف پلٹاؤ. تو وہ لوگ جو آج ان حالات کا شکار ہیں, اسلام ان تصورات کو 1400 سال پہلے ختم کر چکا ہے, اور اس عمل کے اندر جو افراد اور تفریق کا تصور تھا اسلام اصلاح کا ایک نظام پیدا کر چکا. اب آئیے عورت کی سماجی حیثیت دیکھتے ہیں. کہ معاشرے میں عورت کا مقام اور اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. اس کے بارے میں میں قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ ان کے اقوال کا ایک پیرا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ سماجی اجتماعات میں حتیٰ کہ بات ضروری حد تک سیاسی اجتماعات اور مذہبی اور دینی اجتماعات میں عورتوں کے جانے میں کوئی حرج نہیں. باقی رہ گئے تبلیغی اجتماعات, ان میں شرکت عورتوں کی اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح مردوں کی. مذہبی اجتماعات میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی اور ان کی شرکت اسی طرح ان کی بھی ذمہ داری ہے جس طرح مردوں کی ذمہ داری. اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کسی سطح پر بھی عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھنا اس وقت امت مسلمہ اور اسلامی معاشرے کی رفتار کو روک دینے کے مترادف. لہذا حصول علم جس طرح مرد کے لیے لازم ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی لازم. پھر جس معاشرے میں سماجی خدمات کا بجا لانا مرد کے لیے ضروری ہے اسی طرح حدود کو قائم رکھتے ہوئے, شرم عزت اور عصمت کے تصور کو قائم رکھتے ہوئے عورت کی بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ وہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرے. اور شرط صرف یہ ہے کہ فحاشی کا راستہ نہ کھلے, اختلاط کی صورت پیدا نہ ہو. اور خود آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تبلیغی اجتماعات میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ہفتے کے اندر حضور نے ایک دن فقط عورتوں کے اجتماع کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. اور آج جس آزادی کی یہ یورپ بات کرتا ہے, اس آزادی نے عورت کو کھلونا بنا دیا, عورت کو شوپیس بنا دیا, عورت کو اشتہار بنا دیا ہے. عورت بذات خود ایک بزنس کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور عورت کے اندر گھر کا تصور ختم ہوتا جا رہا. آئیے اس آزادی کا اسی معاشرے کی خواتین کے اقوال سے جائزہ لیتے ہیں کہ جنہوں نے اس آزادی کی زندگی گزاری اور بالآخر وہ کیا کہنے پر مجبور ہوئی. مسز جون امریکہ کی ایک ماہر جنسیات عورت, وہ کہتی ہے کہ ہمیں اب پیچھے کی طرف رخ کو موڑنا ہوگا کیونکہ احساس ہو رہا ہے کہ خطرناک جسمانی عوارض کا مقابلہ قدیم اخلاقی روایات کے ذریعے ہی ممکن ہے. ان اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں بالآخر مذہب کا سہارا لینا پڑے گا. اور لگتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد امریکی عورت خود کو گھر کی چار دیواری میں بند کر لے گی. جو تصور اسلام نے 1400 سال پہلے دیا عورت کی عزت عظمت قسمت تحفظ اور حفاظت کا, آج 1400 سال کے بعد ٹھوکرے کھانے کے بعد عورت اس تصور کی طرف پلٹ رہی ہے. اور ایک اور معروف مغربی خاتون وہ کہتی ہے, وہ خودکشی کر گئی, خودکشی کے بعد ایک خط ملا اس کے سامان میں سے جو اس نے اپنی سہیلی کے نام لکھا. وہ کہتی ہے کہ میری ظاہری چمک دمک اور ٹھاٹ بار دے کر تم دھوکہ مت کھاؤ. یہ یورپ کی مغرب کی نہایت معروف خاتون ہو کہتی کہ میری ظاہری چمک دمک اور ٹھاٹ بار دے کر تم دھوکہ مت کھاؤ. اس دنیا میں مجھ سے زیادہ محروم اور بد نصیب عورت شاید ہی کوئی ہو. میری تمنا تھی ماں بننے کی لیکن میں محروم رہی. میری آرزو تھی جو پوری نہ ہوئی کہ میرے آنگن میں ایک شور ہو, بچوں کی ہنگامہ آرائی ہو, مگر گھر کی ویرانی مجھے ڈستی رہی. میں ایک شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی جس میں شوہر کی محبت ہو, والدین کی شفقت ہو, بھائی بہنوں کی پرلطف گفتگو ہو. میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں کیونکہ دنیا مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے. اور جاتے جاتے میں تم کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آزادی کی اس دنیا میں قدم نہ رکھنا اور ایک سادہ پرسکون مطمئن پاک اور گھریلو زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. عورت کی یہی سب سے بڑی کامیابی بلکہ یہی اس کی معراج. اسی طرح سویڈن کی ایک خاتون جج اولف ہامر مشرق مستعفی کے دورے پر گئی, اس نے مشرق کی عورتوں کا جائزہ لیا, اقوام متحدہ نے اسے بھیجا. اقوام متحدہ نے بھیجا تو دورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. اس میں اس نے لکھا کہ مغرب میں عورت کی آزادی ایک خیالی چیز, کیونکہ مغرب نے حقیقت کی دنیا میں کبھی عورت کو مرد کے مساوی حقوق نہیں دیے. مغرب نے اگر کچھ کیا ہے تو صرف یہ کیا ہے کہ عورت سے اس کی نسوانی خصوصیات کو آزاد کر دیا, عورت سے اس کی نسوانیت کو چھین لیا اور اسے ایسی مخلوق بنا دیا ہے جو مرد کے قریب تو ضرورت ہو گئی ہے مگر نسوانیت اور جو عورت کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ اس نے کھو دیا, ختم کر دیا. اسی طرح امریکہ کا ایک مزاح نگار آرٹ لوک وارڈ وہ کہتا ہے کہ ہر آزاد عورت کے پیچھے ایک غلام عورت نظر آتی ہے جو اس کے بدلے اس کا کام کاج سنبھالتی ہے. ایک عورت آزاد ہو جاتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے, حدود کو توڑتی ہے, گھر سے آزاد ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے تو اپنی آزادی کے بدلے ایک عورت کو اپنے گھر میں ملازم رکھتی ہے. تو اس کی آزادی کے پیچھے ایک عورت کی غلامی کا تصور کار فرما ہوتا ہے. اور آج دنیا اس طرف پلٹ رہی ہے جن ہدایات اور احکامات کی طرف ایک امی نبی نے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے لوگوں کو بتایا تھا، اور جو عورت کے تحفظ اور عزت و عصمت کا جو تصور اسلام نے 1400 سال پہلے عطا کیا تھا دنیا، آج ٹھوکرے کھانے کے بعد اس تصور اور اس عقیدے کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اب آئیے، عورت کی قانونی حیثیت، عورت کے لیے اختیار ہے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب مرد اس عورت پر ظلم کرتا رہے تو پھر عورت خلع کر سکتی ہے، اسے کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں تمہیں اتنا مال دیتی ہوں اور یہ جو حق مہر ہے حق مہر وہ معاف کرتی ہوں، مجھے آزاد کر دے۔ اب اس لیے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت پہلے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے گی، جب اصلاح کا کوئی پہلو نہ ہو تو پھر عدالت حاکم جج جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے گا اور عورت کو مرد سے جدا کر دے گا۔ اس طرح عورت کی آزادی کا تصور، اس طرح اس جہنم سے اور خانگی عذاب سے آزادی دلانے کے لیے اللہ پاک نے عورت کو خلع کا حق بھی عطا کیا۔ اسی طرح عورتوں کی دو گواہی کا تصور، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی مرد سے آدھی گواہی تصور کی جاتی، مگر یہ بات یاد رکھیں یہ یا تو اس صورت میں اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھے، قرآن کو نہیں سمجھے، یا پھر عورت کو نہیں سمجھا گیا۔ اسلام میں عورت کی گواہی آدھی نہیں پوری تصور کی جاتی، اور پوری تصور کی جائے، اور یہ جو دو گواہیوں کا تصور رکھا یہ فقط اس لیے کہ عورت شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، ممکن ہے عدالت کے سامنے جج ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں، بہت سے دیگر مرد ہوتے ہیں جو کاروائی سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں وکلا ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ عورت اپنی فطری شرم اور حیا کی بنا پر جو کچھ کہنا چاہتی ہے وہ بھول جائے۔ اب عورت کو یہ اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی یاد دہانی کے لیے ایک عورت کو ساتھ رکھ سکتی، مرد کو یہ حق نہیں، مرد کو یہ فضیلت نہیں۔ مرد اگر بھول جاتا ہے اس کی گواہی ریجیکٹ ہو جاتی، مستعد ہو جاتی، مگر عورت اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر تو آنتا دل لا ہدا ہوا فتو سکرا ہدا ہوا لکرا، یہ عورت کی کمی نہیں، وقار میں عزت میں کمی نہیں، یہ تو عورت کی عظمت ہے کہ جو حق اسلام نے مرد کو نہیں دیا وہ عورت کو عطا کر دیا۔ مرد بھول جائے گواہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، مستعد ہو جاتی، مگر عورت بھول جائے تو قرآن کہتا ہے آنتا دل ہدا ہوا فتو سکرا ہدا ہوا لکرا۔ اب عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کو ساتھ لے آئے جو موقع کی گواہ ہو، اور جب عورت بھولے تو اس کا یہ حق ہوگا، اس کا یہ اعزاز ہوگا کہ وہ بھولنے والا واقعہ وہ عورت یاد دلا سکتی، یہ تو عورت کی عظمت۔ اسی طرح عورت کی علمی حیثیت، حضور نے ساتھ میں آیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے مسلم و مسلمہ۔ عورت کو جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہنے کے لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، حکم دیتا کہ جہاں علم حاصل کرنا مرد پر لازم ہے ویسے عورت پر بھی لازم، اور اسلام نے عورت کو یعنی ماں کو بچے کی پہلی یونیورسٹی قرار دیا، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ قرار دی۔ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، اسلام کے اندر بہت سی خواتین عالمہ فاضلہ گزری، وہ اسلام جہالت کے اندھیروں میں عورت کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا، اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ تم لکھ بھی سکتی ہو، تم پڑھ بھی سکتی ہو۔ اسی طرح عورت کی دیت کا مسئلہ تو اسلام عورت کی دیت کو مرد کی دیت کے برابر قرار دیتا، بلڈ پرائس جو خون ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو جتنی دیت، جتنی بلڈ پرائس مرد کی ہوگی اتنی ہی دیت جو ہے وہ بلڈ پرائس وہ عورت کی بھی ہوگی۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عورت کی دیت آدھی ہے، مگر قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سچے جائیں، قربان جائے ان کی علمی عظمت پر، قربان جائے ان کے علمی وقار پر، اور اللہ پاک نے انہیں علم کی فکر کی جو دولت عطا کی، انہوں نے پورے پاکستان کے اندر فقط قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ساتھ گرامی ایسی دی کہ پورے پاکستان میں انہوں نے علن اعلان باقاعدہ سینکڑوں ہزاروں دلائل کے ساتھ عورت کی ذیت کو مرد کی ذیت کے برابر ثابت کیا۔ اور آپ ان کا خطاب سنیں، یہاں موجود ہوگا، 3 گھنٹے دلائل دینے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو جتنے دلائل میں نے عورت کی ذیت کے مرد کی ذیت کے برابر قرار دیے، یہ سارے کے سارے دلائل 3 گھنٹے دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ یہ دیگ میں سے ایک چاول ہے، ایک چاول۔ تو اگر پوری دیگ ہی بیان کرنا شروع کر دیں تو خدا جانے کیا عالم ہو۔ تو حضرات محترم، اسلام قرآن و سنت سے باقاعدہ انہوں نے ثابت کیا کہ عورت کی ذیت مرد کی ذیت کے برابر ہے، آدھی نہیں ہے، مرد کی انگلی کٹ جائے ذیت پوری ہو، مرد کی کوئی عزم کٹ جائے ذیت پوری ہو، اور عورت پوری کی پوری کٹ جائے اس کی ذیت آدھی، اسلام اس تصور کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام عورت کی ذیت کو مرد کی ذیت کے برابر قرار دیتا۔ اور اسی طرح شادی کا مسئلہ، اسلام یہ حق دیتا ہے کہ عورت یا لڑکی یا خاتون اپنی پسند سے شادی کر سکتی، اسلام یہ حق دیتا۔ اور اس سے پہلے اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ منگیتر کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، دیکھنے کی اجازت ملتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدکم الى المرأة فإن استطاع أن ينظر منها الى ما يجده الى نکاح فليفعل. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ نکاح کے بعد اختلافات کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، اور عورت کو نکاح میں عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا باپ بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. عورت کی رضامندی کے بغیر، نکاح میں رضامندی کے بغیر اس کا باپ بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. یہ ضروری ہے کہ عورت سے پوچھا جائے ورنہ نکاح منسوخ ہوگا. وہ اگر اس کو درست رکھ دیا تو درست ہوگا، اگر ریجیکٹ کر دیا تو ریجیکٹ ہو جائے گا. البتہ روایتی شرم و حیا کے پیش نظر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون جس کو نکاح کا پیغام جائے اگر وہ خاموش رہے روایتی شرم و حیا کے پیش نظر، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب اس کی اسی خاموشی کو اس کی رضا سمجھا جائے. لیکن بعض اوقات خاندانی حالات ایسے ہوتے ہیں، والدین اولاد بعض اوقات جذباتی ہوتی ہے، وہ سوچ ہی نہیں. نقصانات اور فوائد جس طرح والدین سوچ سکتے ہیں اولاد نہیں سوچتی. تو بعض اوقات والدین بہتر مفادات کے پیش نظر کچھ اور نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق کچھ اور خیال رکھتی ہے. تو اس طرح دو سوچوں کے درمیان ایک تصادم پیدا ہو جاتا ہے. لیکن والدین چونکہ خاندانی حالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، سو مرد جو ہوتے ہیں وہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنی بیٹیوں پر نکاح کے لیے، یاد رکھیں یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ تجویز دے سکتے ہیں، ان پر زور نہیں دے سکتے. اور جہاں خاندانی حالات اس طرح پیدا ہو جائیں اور پھر وہاں صورت تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. بہرحال اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عورت اگر کسی نکاح کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا، اگر قبول کرتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا. اسی طرح یہ وہ حقوق تھے جو عورت کے تھے، اور اسی طرح یہ تو زوجین کے حقوق تھے. اسلام تو پورے کے پورے معاشرے کے اندر حقوق کا ایک نظام بپا کرتا. دوستوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اعزاء و قباء کے حقوق، مسلم اور غیر مسلم کے حقوق، سائلین کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، اور جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے فرائض بھی ہیں. تو اسلام حقوق العباد کا اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک بھرپور نظام جو ہے وہ بپا کرتا. اور اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کا حق مارے. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر شخص پر جو اس کا حق ہے وہ لازم ہے کہ وہ حق ادا کر دیا جائے. اور خود رب کائنات حضور ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک اپنے حق معاف کر دے گا، مگر یاد رکھو کبھی حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کتنے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو ہماری مدد کی حاجت ہوتی ہے. اسلام کا تصور ہے تو اسلام مرد کے لیے اور عورت کے لیے دونوں کے لیے حقوق متعین کرتا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے وجود کو اور اس کی عظمت کو کعبے کے وجود اور کعبے کی عظمت سے بھی بالاتر قرار دے دیا. اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عظمت اور وقار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے درمیان اسلام نے حقوق کا ایک نظام قائم رکھا ہے. تمہارے معاشی حقوق ہیں، تمہارے اقتصادی فرائض، تمہارے عائدی حقوق، قانونی فرائض، ان حقوق کا خیال رکھو. اور یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بھی اس بات سے بھی آگاہ ہو جاؤ کہ خبردار، اسلام نہ تمہارے اندر کسی کے جان، کسی کے مال، کسی کی عزت اور کسی کی آبرو کو سلب کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی اسلام کسی کے روحانی حقوق کو سلب کرنے کی اجازت دیتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عظمت، انسانی وقار کا اعلان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں اسلامی معاشرے کی علامت لوگوں یہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے درمیان حسد نہ کیا کرو. انسانی عظمت اور انسانی وقار کا جو تصور اسلام عطا کرتا ہے وہ دنیا کے دیگر مذاہب میں کہاں ہے. اسلام کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں لا تحاسدوا، حسد مت کیا کرو، ڈو ناٹ انوی ون این ادر، ولا تناجشوا، اور ڈو ناٹ انفلیٹ پرائسز ون این ادر. یہ جو ایک شخص سودا کر لیتا ہے، اب اس کے اوپر دکاندار سے کہنا ہے کہ تمہارا سودا اتنے کا طے ہوا ہے، میں اسے زیادہ رقم دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دو، حضور نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ یہ بھی اس پہلے بھائی کا حق ہے جو سلب ہوگا. پھر آگے فرمایا ولا تباغضوا، دماغ سے ہیٹ مانا نہ در ایک دوسرے سے نفرت رکھو ورا تدابر ایک دوسرے سے پیچھے سے ہاتھ نہ کھینچو ایک دوسرے کی پشت کے سہارے بن جاؤ ورا تدابر ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ ڈو ناٹ ٹرن اوے فرام ون اینڈ ادر آگے سنیا ولا جب بازو تو ملا آنا بھی یہ بات ایک سودے پر دوسرا سودا نہ کرو ڈو ناٹ انڈر کٹ ون اینڈ ادر وکونو عباد اللہ اخوانا بی یو سرونٹس آف اللہ برادرز المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم از دا برادر آف اے مسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ہی نائدر اپریسز ہم ہی نائدر اپریسز ہم نار ڈز ہی فیل ہم لا یخذلہ ولا یخذلہ نہ وہ اسے جھوٹ بولتا نہ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے ہی نائدر نائدر لائز ٹو ہم نار ڈز ہی ہولڈ ہم ان کانٹیکٹ اس کی تحقیر کی سلت کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا آگے ساتھ میں آپ تقوی ہا ہونا وہ شیر و علاقہ ہی صاف ہے مرغاف تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے دا پائٹ از رائٹ ہیئر اینڈ ہی پوائنٹڈ ٹو ہز بریسٹ تھری ٹائمز تین دفعہ اپنی چھاتی اپنے سینا کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا لوگوں تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے اور آگے ساتھ میں بحث بھی عامری منشر ہے مسلم اٹ از ایون اینف فار اے مین ٹو ہولڈ ہم ان کنٹیکٹ ٹو ہز مسلم برادرس کسی مسلمان بھائی کو ذلیل تصور کرنا اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا آگے حضور نے شاہ فرمایا کل المسلم عدل المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ دا ہول آف اے مسلم فار این ادر مسلم از ان واجلیبل ہز بلڈ ہز پراپرٹی اینڈ ہز آنر اس کا خون اس کی عزت اس کا مال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ایک اور مقام پر واقع ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بامی حقوق کے تحفظ کے بارے میں تحفظ کا تصور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور انسان نجت کا پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ کہ وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی اپنے بھائی اپنے مومن بھائی کے دنیا میں سے دنیاوی تکلیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ پاک اس مومن کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو اٹھا دے گا Whosoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove from him a grief, one of the griefs of the day of judgment. آگے ساتھ میں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْمِنٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جو ایک مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اسی دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی آسانی پیدا کر دے گا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Whosoever elevates a needy person, جو ایک ضرورت مند شخص کی ضرورت پورا کرتا اور اس کی دنیاوی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ will elevate his lot in this world and the next. اللہ پاک اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی اس پر آسانیاں پیدا فرمائے گا ومن ساترہ مسلمن ساترہ اللہ فی دنیا والآخرہ Whosoever shields a Muslim, Allah will shield him in this world and the next. وہ شخص جو دنیا میں کسی بھائی کا پردہ رکھتا ہے اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا پردہ رکھے گا آخرت میں بھی پردہ رکھے گا ایک اور مقام حضور شاہ رفت اشتادی ساتھ سمایا واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخی اللہ ول ایڈ اے سرونٹ اللہ پاک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے ایز لانگ ایز دا سرونٹ ول ایڈ ہز برادر جب تک وہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے رب اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے ایک مقام پر other hadith which is reported by Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu he says رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں کو دیکھا طواف کر رہے تھے اور آقا دو جہاں طواف کے دوران ارشاد فرما رہے تھے او کعبے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم بے شک تو عظمت والا ہے پاک ہے مگر تیری پاکی سے میرا مومن رب کے حضور زیادہ پاک ہے تیری عظمت سے رب کے حضور مومن کی عظمت زیادہ درجہ رکھتی He says, I saw the Holy Prophet kissing upon him when he was performing the Tawaf of Kaaba. He was saying, O Kaaba, Maatiyabuk, how pure are you? Maatiyaburihuk, how pure is atmosphere around you? Maazamuk, how great are you? Maazamu hurmatuk, and how high and sublime is your esteem and dignity? Wallahi, nasu Muhammadin biyadehi, I swear by the Lord, in whose possession is soul and body of Muhammad peace be upon him میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ میں محمد کی جان Surely the honor of a Muslim is held dearer by God than your honor. The respect of a Muslim is held dearer by God than your respect. The blood of a Muslim, the property of a Muslim is dearer by God than your property, than your honor. This prophetic saying leaves no scope for any suspicion and for any doubt in human dignity in particular, in general, and in Muslim dignity in particular. But when we evaluate our behavior, our conduct in the light of the saying, the contradiction between our profession and action glares and grows to us. It is strange, and so much strange, O Muslims, that God Himself raised the dignity of a believer. Even than Kaaba, God Himself raised the dignity of a believer, even than Kaaba. And we also treat the dignity of Kaaba as the soul of our faith. But our profession, our action, our character is not according to the teaching of Islam. We shower our love and affection on dogs and on pets, but the dignity of a Muslim have not a worth a penny. A kutta kisi ne paal rakha ho, jitna tahaffuz wo ek kutte ka karta hai, itne zyada aada bhi haq ek mard ko hum nahi dete, ek momin ko hum nahi dete. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا ایک نظام بپا کیا اور آگاہ کر دیا کہ لوگوں, یہ مرد کا وجود مومن کا وجود, مومن چاہے عورت ہو یا مرد ہو, آگاہ ہو جاؤ, اس کی عظمت رب کے ہاں کعبے کی عظمت سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, جب تک ہمارے ہاتھ اپنے بھائیوں کے گربانوں تک نہیں پہنچ جاتے ہمیں سکون نہیں آتا. محفلوں کے ہم خیال نہیں کرتے, آداب ایٹیکیٹ کے ہم خیال نہیں کرتے, اور یہ خیال نہیں کرتے کہ چند افراد بیٹھے ہیں کم از کم اس کے سامنے کچھ شرم کر رہے ہیں, جہاں جس کا موقع ملتا ہے پکڑی اچھال دیتے ہیں, ہاتھ گربانوں تک پہنچاتے ہیں. ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا. اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام جس عظمت انسانی کا تصور دیتا ہے اس عظمت انسانی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. ادروائز ہمارا دعویٰ ہوگا اور ہمارا کردار اسلام کی تعلیم کے متضاد ہوگا. اللہ پاک ہمیں حقوق کا نظام سمجھ لیں, حقوق کو ادا کر لیں, عظمت انسانی کو سمجھنے اور عظمت انسانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب خیال و حال پر اس کو کرم فرمائے. بمالینا ادھر بلا بلا. حضرات محترم, نہایت مختصر الفاظ میں اعلان سن لیں کہ کل ہماری ایک بڑی اہم میٹنگ تھی, اس میں ہم نے بچوں کے بارے میں کچھ اہم امور پر فیصلہ کیا ہے.
ونسلیم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ, صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم, جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلے درس قرآن میں ہم نے اسلام میں عظمت انسانی کے تصور کے حوالے سے گفتگو کی اور بات یہاں پر ختم کی تھی. اسلام نے لوگوں کے درمیان حقوق کا ایک نہایت اہم منظم اور مربوط سلسلہ قائم کیا ہے. اور یہاں بات ختم کر کے آئندہ درس قرآن کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اس میں حقوق پر مزید گفتگو ہوگی، تو وہ موضوع چونکہ نہایت اہم ہے اور یہاں یورپ میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو بالخصوص خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے، اس کا پھر میں نے سوچا کہ اسے بجائے یہاں درس قرآن کے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اسے آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ کا مستقل موضوع بنایا جائے، تاکہ صرف آپ ہی نہیں اور بھی بہت سے مسلمان جو یہاں آتے ہیں جنہیں اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ابھی میں ایک نہایت اہم چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا تھا، اس سے پہلے چونکہ ایک روایت ہے ہماری درس قرآن کی تو چند الفاظ اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ آیہ کریمہ کلمہ طیبہ کا بیان رسالت والا حصہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ بیان توحید اور محمد رسول اللہ، یہ حصہ کلمہ طیبہ کا یہ بیان رسالت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا ذکر کیا۔ اس حصے کے آغاز ہی میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ذاتی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا۔ محمد کا لفظ یہ حمد سے بنا ہے اور حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد سے پھر مبالغے کا صیغہ آگے محمد، اور حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد کا معنی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ الذی یحمد مرتم بعد مرتن والذی یحمد کرتم بعد کرتن، کہ وہ ذات اور وہ پیکر کہ جس کی مسلسل تعریف ہو رہی ہو اور بار بار تعریف ہو رہی ہو اس پیکر کو پیکر محمد کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک قول نقل کیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ یہاں لکھتے ہیں امام بخاری کہ یہ آیہ کریمہ یصلون علی النبی کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں،
تو یہاں اللہ کی صلات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی صلات کیا ہے؟ اس کا معنی لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صلات یہ ہے، صلات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی ثنا یہ ہے، صلات یہ ہے کہ وہ ہر وقت فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی ثنا بیان کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کی صلات، صلات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ وہ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے جھرمٹ میں فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں آؤ آؤ ذرا زلف محبوب کے ذکر کرتے ہیں، زلف یار کا تذکرہ کرتے ہیں، چہرہ محبوب کی بات کرتے ہیں، ذات و پیکر محمد کی بات کرتے ہیں، کہ سارے فرشتے ہمہ وقت ایک جھرمٹ کی صورت میں اس کے حضور حاضر رہتے ہیں اور اللہ ہمہ وقت اپنے نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے. یہ صلات کا معنی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسم ذاتی محمد، اور یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے. اب کلمہ طیبہ، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب محمد کا معنی ہوا کہ ایسی تعریف کی جانے والی ہستی کہ جس تعریف کا شمار انسان نہ کر سکے، تو پھر یقیناً اس کا معنی جو متعین ہوتا ہے وہ یہ کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جائے. اس لیے کہ اگر کوئی معاذ اللہ عیب پایا جائے تو پھر اتنی تعریف کیسے ہو؟ کسی عیب والی ذات کی تو اتنی تعریف نہیں ہوتی. اور اگر اتنی تعریف ہو رہی ہے، ازل سے ہو رہی ہے اور ابد تک ہوتی رہے گی، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی ذات بے عیب ہے. اور اسی بات کو حضرت حسان بن ثابت نے یوں کہا، واجمل من کا لم تارا قط عینی و اکمل من کا لم طالد نساؤ خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاؤ. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ صاحب جمال لم تر قط عینی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور ایک اور اس کا دوسرا انداز ہے پڑھنے کا کہ لم تر قط عینن، اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے تو کیا دنیا میں کسی کی نگاہ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. کا لم وکمل من کا لم طالد نساؤ، اور آپ سے زیادہ صاحب کمال ہستی کا جنم آج تک ہوا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ سے زیادہ صاحب کمال ہستی کو نہیں جنا. خلقتا مبرعم من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا. کانک قد خلقتا کما تشاؤ، ارے ساری دنیا رب کی مرضی کے مطابق بنتی ہے مگر آپ یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ صحابہ کے نزدیک بھی بے عیب تھی، کوئی عیب کسی قسم کا ذات و پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ تھا. اب یہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ، کلمہ طیبہ کا بھی ایک اہم حصہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ اس دعوے کی دلیل. ہر دعویٰ ہوتا، ہر دعوے کی ایک آگے دلیل ہوتی. تو لا الہ الا اللہ یہ رب کا دعویٰ تھا اور محمد رسول اللہ یہ اس دعوے کی آگے دلیل. اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ رب العزت کی عظمت کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے ایک ہونے کی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اس کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی زبان میں فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون، کہ لوگو میں نے اپنی زندگی کا اب تک سارا حصہ میں نے تم میں گزارا، میری جوانی تم میں گزری، میری زندگی کے یہ اجام یہ دور تمہارے اندر گزر رہا ہے، اور اگر آج تک مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ میرا بنانے والا بھی عیب والا ہے، اور جب آج تک تم مجھ میں کوئی عیب ڈھونڈ نہیں سکے تو پھر یقین کر لو کہ میرا بنانے والا رب بھی ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک، اور میرا وجود اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے، میری ذات اس کے فہدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن مجید ایک اور مقام پہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آئی، برہان روشن دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتا دمکتا روشن نور بھیجا ہے، اسے دیکھو گے تو تمہیں ہماری ذات یاد آئے گی، جمال لم ترقت تو عینی، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور ایک اور اس کا دوسرا انداز ہے پڑھنے کا کہ لم ترقت تو عینن، اس طرح مفہوم یہ ہوگا آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے تو کیا دنیا میں کسی کی نگاہ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، کا لم وکمل من کا لم طالب نساؤ، اور آپ سے زیادہ صاحب کمال ہستی کا جنم آج تک ہوا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ سے زیادہ صاحب کمال ہستی کو نہیں جانا، خلقتا مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ارے ساری دنیا رب کی مرضی کے مطابق بنتی ہے، مگر آپ یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ صحابہ کے نزدیک بھی بے عیب، کوئی عیب کسی قسم کا ذات و پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ تھا. اب یہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ کلمہ طیبہ کا بھی ایک اہم حصہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، دعویٰ اور محمد رسول اللہ یہ اس دعوے کی دلیل، ہر دعویٰ ہوتا، ہر دعوے کی ایک آگے دلیل ہوتی، تو لا الہ الا اللہ یہ رب کا دعویٰ تھا اور محمد رسول اللہ یہ اس دعوے کی آگے دلیل، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ رب العزت کی عظمت کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے ایک ہونے کی، اس کے وعدہ لا شریک ہونے کی، اس کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی زبان میں، فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون، کہ لوگوں میں نے اپنی زندگی کا اب تک سارا حصہ میں نے تم میں گزارا، میری جوانی تم میں گزری، میری زندگی کے یہ اجام یہ دور تمہارے اندر گزر رہا ہے، اور اگر آج تک مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ میرا بنانے والا بھی عیب والا ہے، اور جب آج تک تم مجھ میں کوئی عیب ڈھونڈ نہیں سکے تو پھر یقین کر لو کہ میرا بنانے والا رب بھی ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک، اور میرا وجود اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے، میری ذات اس کے فہدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن مجید ایک اور مقام پہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آئی،
برہان روشن دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتا دمکتا روشن نور بھیجا ہے، اسے دیکھو گے تو تمہیں ہماری ذات یاد آئے گی. اگر میرا علم دیکھنا چاہتے ہو، میرا علم دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے مصطفیٰ کے علم کا نظارہ کرو. اگر میرے کرم کی وسعتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے مصطفیٰ کے کرم کی وسعتوں کو دیکھو. میری قدرتوں کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے محمد کی قدرتوں کا نظارہ کرو. میرا قرب پانا چاہتے ہو تو آؤ میرے محمد کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس ذات کو اپنی ذات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا، مظہر اتم بنا کے بھیجا، اور میرا محبوب میرے دعوے کی دلیل بن کر دنیا میں آیا. اب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے، دلیل یہ جتنی زیادہ مضبوط ہو اتنا ہی زیادہ دعویٰ مضبوط ہوتا، دعویٰ مضبوط ہوتا. لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ اور محمد رسول اللہ یہ دعوے کی دلیل. اب دلیل ایسا ہو کہ اگر ایک دعویٰ کر دیا جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی بڑی پھسپھسی قسم کی دلیل پیش کر دی جائے بے سروپا، تو اس کمزور دلیل کا اثر اس دعوے پر بھی ہوگا. وہ دلیل جتنی کمزور ہوگی اس کا نیگیٹو اثر، برا اثر اس کا دعوے پر بھی پڑے گا، دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا. اب دعویٰ تو رب کا تھا اور خدا سے ایک ہونے کا تھا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا تھا. دعویٰ کو معمولی دعویٰ نہ تھا، یہ دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ نہ تھا، یہ دعویٰ کوئی کمزور دعویٰ نہ تھا، یہ دعویٰ مضبوط تھا. اس لیے ضروری تھا کہ اس مضبوط دعوے کے لیے دلیل بھی مضبوط لائی جاتی. یہ دعویٰ بے عیب تھا، اب ضروری تھا کہ اس بے عیب دعوے کے لیے کوئی دلیل بھی بے عیب لائی جاتی. سو جتنا زیادہ مضبوط دعویٰ تھا اسی قدر مضبوط دلیل پیکر محمد کو بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. اگر اس دلیل کے اندر کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا، تو اس کا اثر دعوے پر بھی پڑتا. تو چونکہ دعویٰ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ تھا، وعدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ تھا، تو چونکہ دعویٰ ایک انتہائی اہمیت کا حامل دعویٰ تھا، سو دلیل کو بھی انتہائی اہم دلیل بھیجی گئی اور ہر عیب اور ہر نقص پاک بنا کر دنیا کے اندر اس دلیل کو بھیجا گیا. اور دلیل اتنی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی کہ اس سے دعویٰ بھی مضبوط ہو گیا. اب کسی کو اس دعوے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکی. اب وہ لوگ جو معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نقص نکالتے ہیں، کبھی حضور کے اختیارات پہ نقص نکالتے ہیں، کبھی کسی حوالے سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر زیادہ زور بھی توحید پر دیتے ہیں، انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ادھر ہم معاذ اللہ نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک دلیل ہو اس میں آپ نقائص نکالنا شروع کر دیں، عیب نکالنا شروع کر دیں، وہ دلیل کمزور ہو جائے گی یا مضبوط رہے گی؟ بولیں کمزور ہو جائے گی. تو عیب ڈھونڈتے رہیں، اس میں یہ بھی عیب ہے، معاذ اللہ اس میں یہ بھی عیب ہے، معاذ اللہ اس میں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی، تو ادھر دلیل کو کمزور بناتے رہیں اور ادھر توحید کے دعوے بھی کرتے رہیں، یہ کردار اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دلیل دعوے کی بات کرتے ہو اور دعوے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس دلیل کو بھی بے عیب مانو، اس کو بھی بے عیب مانو. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ بعد از خدا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اب یہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ، اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ مذہب کلمہ طیبہ اس کے انداز دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. مگر اللہ پاک نے یہ جو واو ہے درمیان میں لفظ اور، اپنے محبوب اور اپنے نام کے درمیان لفظ حرف اور کو بھی اللہ پاک نے لانا گوارا نہ کیا. اپنے اور اپنے محبوب کے نام میں اتنی جدائی اور اتنا فاصلہ بھی خالق کائنات نے گوارا نہ کیا. ادھر اللہ ادھر متصل انصاب ہی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس حرف واو کو بھی لانا گوارا نہ کیا. ادھر اپنا نام ساتھ اپنے محبوب کا نام. اور اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لك ذکرك, اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب جبریل امین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا ذکر کیسے بلند ہوا, تو اس آیت کا کیا معنی سمجھے. جبریل عرض کی آقا اللہ پاک فرماتا ہے اذا ذکرتو ذکرتا مائی, جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر بھی ہوگا, جہاں میری یاد ہوگی وہاں تمہاری یاد. اب اللہ کا ذکر کہاں نہیں ہے, ہواؤں میں خدا کا ذکر, فضاؤں میں خدا کا ذکر, پتھروں میں خدا کا ذکر, آسمانوں میں خدا کا ذکر, زمینوں میں خدا کا ذکر, بلندیوں میں, ستاروں میں, سورج میں, چاند میں, پھولوں میں, کلی میں, درختوں میں, ہر ہر جگہ خدا کا ذکر. تو اس حدیث پاک کے مطابق جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر. ایک مقام پر فرمایا رب العالمین کہ تعریفیں تمام اسی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب. ادھر رب کا رب العالمین کہا اور ادھر فرمایا رحمت للعالمین, محبوب جس جس ذرے کے لیے, جس جس مخلوق کے لیے میں رب ہوں, اس مخلوق کے لیے محبوب تجھے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت, جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ. تو اللہ ساتھ ہی متصل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز نمبر دو, لا الہ الا اللہ, ادھر بھی بارہ حروف, محمد الرسول اللہ ادھر بھی بارہ حروف, ادھر بھی بارہ حروف, ادھر بھی ایسا نہیں کہ ادھر تیرہ حروف رکھ دی, چودہ رکھ دی, ادھر دس رکھ دی, نہیں. یہ کتنا پیارا انداز کہ ادھر بھی بارہ حروف محمد الرسول اللہ, ادھر بھی بارہ حروف. اور غور کریں اور دیکھیں تو معلوم ہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ نقطہ ادھر بھی کوئی نہیں, محمد الرسول اللہ نقطہ ادھر بھی کوئی نہیں. بیان توحید والا حصہ یہ بھی بے نقطہ ہے, بیان رسالت والا حصہ وہ بھی بے نقطہ ہے. تو نقطہ گویا ایک دھبا ہوتا, ایک داغ ہوتا, ایک نشان ہوتا ہے. محبوب نہ ادھر جوتا رکھوں گا نہ ادھر جوتا رکھوں گا, ادھر میرا بیان توحید ہے, ادھر تیرا بیان رسالت ہے, ادھر میری چادر ہر تھپے سے پاک ہے, چادر الوہیت ہر تھپے سے پاک ہے, ادھر تیری چادر رسالت ہر تھپے سے پاک ہے. ادھر بھی کوئی نقطہ نہیں, ادھر بھی کوئی نقطہ نہیں, ادھر بھی کوئی عیب نہیں, ادھر بھی کوئی عیب نہیں. اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن لفظ اللہ اور ادھر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ اس کے بھی چار حروف, محمد اس کے بھی چار حروف, ادھر بھی چار حروف, ادھر بھی چار حروف, اور اللہ اس کے اوپر بھی شرط, محمد اس کے اوپر بھی شرط. اور یہ شرط ایک تاج کی طرح ہوتی, تاج کی طرح. محبوب مجھ پر الوہیت کا تاج ہے تو تجھ پر رسالت کا تاج, رسالت کا تاج. شرط ادھر بھی ایک تاج کے تاج رکھا, ادھر نام محمد پر بھی تاج رکھا. اور پھر ایک اور احمد بڑی بات قابل غور ہے کہ لفظ اللہ اس کا کوئی بھی حرف کاٹ دیں یہ بھی بے معنی نہیں ہوتا, اور لفظ محمد اس کا بھی کوئی حرف کاٹ دیں وہ بھی بے معنی نہیں ہوتا. اللہ اس کا الف کاٹ دیں تو رہتا ہے للہ, جس کا معنی ہے سب کچھ اللہ کے لیے. الف رہنے دیں, پہلا دام کاٹ دیں تو بنتا ہے الہ, جس کا معنی ہے معبود. الف بھی کاٹ دیں, پہلا دام بھی کاٹ دیں, آخری دو حروف رہنے دیں تو رہتا ہے لہو، اس کا معنی ہے سب کچھ رب کے لیے. الف بھی کاٹ دیں، پہلا نام بھی کاٹ دیں، دوسرا نام بھی کاٹ دیں، تو رہتا ہے ہو، جس کا معنی یہ ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. علی اللہ سے چمبے دی بوٹی، من مرشد میرے وچ لائی ہوں، نفی اس بات دپائی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں. ہوں یعنی جدھر جدھر نگاہ اٹھاؤ، جدھر چہرہ کرو، رب کی قدرتوں کے جلوے نظر آئیں گے، اس کی عظمتوں کے نظارے نظر آئیں گے، اس کی عظمتوں کے پھریرے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کی ذات، اس کی قدرت کے نشان جگہ جگہ تمہیں اس کی ذات اور اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، اس کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم کاٹ دیں تو بنتا ہے ہم، ہم ہے میم اور دال، جس کا معنی ہے تعریف، اس سے پھر مبالغے کا سیگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا. اگر صرف ہے کاٹ دیں، صرف ہے کاٹ دیں، باقی تین حروف رہنے دیں، تو میم، میم اور دال، اس کا معنی بنتا ہے مومد، یعنی وہ ذات جو بے حال لوگوں کی مدد اور ان کی دستگیری کرنے والی. امتی جہاں سے بھی پکارے نبی گنبد خضرا سے دستگیری کرتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ، خبر نہ. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. اور اس طرح اگر پہلا حرف بھی کاٹ دیں، دوسری ہے بھی کاٹ دیں، دوسرا حرف بھی کاٹ دیں، تو آخری دو حرف جو بچتے ہیں وہ بنتے ہیں میم اور دال، وہ بنتا ہے ما، جس کا معنی ہے دراز، بلند. تو میں محبوب برحانا لک ذکرک، ایسی ہستی، ایسی ذات جو شان اور لوگ مرتبہ کے لحاظ سے بہت دراز اور بہت بلند و بالا، بابو ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اب میم بھی کاٹ دیں، ہے بھی کاٹ دیں، میم بھی کاٹ دیں، اور صرف دال رہنے دیں، دال، تو اس کا معنی ہے دلیل، دلیل، وہ ذات جو رب کے ایک ہونے کی دلیل بن کر دنیا میں آئی، اس ذات اور اس پیکر کو محمد کہا جائے. اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نذکر اس پر بھی شد ہے اور محمد اس پر بھی شد، اور شد ایک تاج کی طرح ہوتی، اپنے نام پر بھی تاج رکھ دیا، محبوب کے نام پر بھی تاج رکھ دیا. اور اللہ اس میں بھی تیسرے حرف پہ شد، اور محمد اس میں بھی تیسرے حرف پہ شد. اللہ تیسرا حرف لام اس پر شد، محمد تیسرا حرف میم اس پر شد. اور جو حرف مشدد ہوتا ہے اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو حیثیتیں ہوتی ہیں، دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک جہت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ادھر والا جو حرف ہوتا ہے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا، اپنے ساتھ ملاتا. اور دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جو ادھر والا حرف ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ ملاتا. محمد، محمد، یہ جو میم مشدد ہے یہ ہے کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور دال کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی ہے، جیسے مشدد کی خصوصیت ہوتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی حیثیت بلا تشبیہ بلا مثال اللہ پاک نے کائنات میں دی، محبوب تو درمیان میں، ادھر میں ہوں ادھر میری مخلوق، تو درمیان میں آ جائے. اور عرفا کہتے ہیں کہ محمد یہ حمد سے بنا، حمد سے، اس میں تین حروف ہے، میم اور دال. اب ہے سے مراد حق، میم سے مراد محمد، اور دال سے مراد دنیا. حق محمد، دنیا اوپر، حق نیچے، دنیا درمیان میں محمد. محبوب ادھر میں، ادھر میری مخلوق، ادھر میں دینے والا، ادھر وہ لینے والے، ادھر میں بانٹنے والا، ادھر وہ جھوڑیاں پھیلانے والے، ادھر داتا ہے، ادھر سواجی ہے، ادھر خالق ہے، ادھر مخلوق ہے، ادھر جھکانے والا ہے، ادھر جھکنے والے ہیں، ادھر پیدا کرنے والا ہے، ادھر پیدا ہونے والے ہیں. میرے محبوب ادھر میں ہوں، ادھر میرے بندے ہیں، اور آ تو دریا میں وسیلہ بن کر کھڑا ہو جاؤ، تو دریا میں دریا بن کر کھڑا ہو جاؤ، میرے محبوب میں بھی جو پہنچاؤں گا تیرے ذریعے پہنچاؤں گا، ادھر سے بھی جو آئے گا تیرے واسطے سے آئے گا، محبوب تو ذریعہ ہے، درمیان میں کھڑا ہو، ادھر سے لیتا جا ادھر میری مخلوق میں باندھتا چلا جا، ادھر سے لیتا جا ادھر دیتا جا۔ لفظ محمد یہ بتاتا ہے کہ حضور کی ذات رب اور مخلوق کے درمیان ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ادھر سے لے رہے ہیں ادھر کو دے رہے ہیں، اور جب تک یہ کائنات رہے گی، جب تک خلق کی ضرورت رہے گی، نبی ادھر سے لیتے رہیں گے ادھر دیتے رہیں گے۔ پمالی نبی
حضرات محترم، یہ تو روایت ہے ہماری درس قرآن کی، اس حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کر دی، آپ حضرات اسی فرما ہے، اور ابھی ان شاء اللہ العزیز ہم دعا کے بعد بیٹھیں گے اور کچھ ضروری امور پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے۔ قائد محترم کا ایک نہایت اہم پیغام آپ کے الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ آپ حضرات کو خبر ہے کہ تحریک منہاج القرآن اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالائن پاک کے تصدق سے اپنی جد و جہد کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی، بلکہ ہو چکی، اور یہ فیصلہ کن دور ہے، فیصلہ کن دور ہے، اور ہمیں تحریک منہاج القرآن کی طرف سے جو صدا آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا سارے کا سارا کامیابی کا دار و مدار، تحریک منہاج القرآن کی کامیابی کا سارے کا سارا دار و مدار اب اس انتہائی اہم مرحلے پر ہے، اور جس کا واشگاف الفاظ میں قائد محترم نے اظہار بھی فرما دیا۔ ایک عرصہ تک تو بعض حکمتوں کی بنا پر پاکستان عوامی تحریک میدان سیاست میں رہی، اور جب پاکستان عوامی تحریک کے قیام کا اعلان ہوا تو اس وقت قائد انقلاب نے یہ اعلان فرما دیا تھا، اور ہم مروجہ پیشہ ورانہ نوعیت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مطمئن نظر یہ نہیں کہ ہم محض ہر الیکشن میں کھڑے ہوتے رہیں، چند سیٹیں لیں اور پریشر گروپ بنا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، جیسا کہ نصف صدی سے میدان سیاست میں برسر اقتدار جماعتوں کا شیوا، ہماری اصل منزل مستقبل انقلاب، ہم سیاست کو اپنا کاروبار نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم صرف ایک یا دو انتخابی محکموں میں منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، اگر ہم نے یہ راستہ مفید نہ پایا، الفاظ قابل غور ہیں، اگر ہم نے یہ راستہ مفید نہ پایا تو ہم اپنا لائحہ عمل اور راستہ تبدیل کر لیں۔ کہ قائد محترم نے اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک کا قیام عمل میں آیا، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ قائد محترم کا وہ خدشہ جو اس وقت ان کے ذہن میں تھا وہ بعد میں درست ثابت ہوا، اور یہ راستہ ہمارے لیے مفید راستہ ثابت نہ ہوا۔ یہ مرکز کی طرف سے ایک نہایت اہم چھپے کتاب چاہے، اس کے چند عبارات آپ حضرات کے سامنے صرف چند مختصر پانچ سات منٹ کے لیے اجازت ہو تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں، اجازت ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہم کام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ جی الحمدللہ، اجلاس کا یہ حصہ ہے، یہ چار سال انتخابی سیاست کے میدان میں رہ کر ہم نے انتہائی ایمانداری سے حالات و واقعات کا جائزہ لیا، اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مروجہ فاسق اور باطل نظام سیاست کے ذریعے کبھی مستقبل انقلاب کی منزل نہیں مل سکتی، اور نہ ہی ملک و ملت کی تقدیر بدلی جا سکتی،
اور یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں یہ ہماری نظریاتی اور فکری تربیت کا بھی ایک حصہ. اب بھی بہت سے ذہن ایسے ہوں گے کہ جو آئندہ لائے عمل کے حوالے سے کچھ ممکن ہے کچھ مایوسی کی کیفیت ذہن میں رکھتے ہوں, تو ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ. لہذا اپنے چار سالہ سیاسی تجربے اور سیاسی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے 40 سالہ احوال کی روشنی میں طویل مشاورت اور غور و خوض کے بعد قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پاکستان عوامی تحریک کے غیر سیاسی ہونے کا اعلان کر کے مروجہ غیر سانح نظام سیاست کو امرن ٹھکرا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی ایک تدبیر کی خاطر اپنا مقصد اور منزل قربان نہیں کر سکتے. آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان عوامی تحریک آئندہ مستوی انقلاب کی جد و جہد غیر سیاسی اور غیر انتخابی طریق پر انجام دے گی اور تحریک اس غیر سالے اور فاسد سیاسی نظام کا حصہ بننے کی بجائے ملک میں ایک عظیم تعلیمی اور سماجی انقلاب عطا کرے گی تاکہ قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے شعوری پسماندگی سے نجات دلائی جا سکے. پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آئندہ 10 برسوں میں 10,000 عوامی تعلیمی مراکز قائم کر کے جہالت کے اندھیروں کو تعلیم اور شعور کے نور سے بدلا جائے گا انشاءاللہ العزیز. کسی بھی ملک کی سربلندی اور ترقی کا انحصار زیادہ تر تعلیمی اور شعوری تناسب پر ہوتا. پاکستان کو مرد وجود میں آئے ہوئے کم و بیش 47 سال کا سبھی چکا معاشی لحاظ سے خستہ اور پسماندہ یہ ملک ہمسایہ ممالک کے تمیز تعلیمی تناسب کی شرح بھی ہم سے کہیں بلند ہے. ہم جب دیگر ممالک کی تعلیمی شرح سے پاکستان کی شرح خواندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اس وقت 37% سے بھی کم بچے پرائمری تعلیم کے لیے سکول جاتے ہیں جبکہ 1981 میں یہ تناسب اس سے زیادہ تھا. یعنی جو وقت گزر رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تناسب میں کمی آ رہی ہے اور قوم مزید جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ 37% بچوں سے بھی نصف بچے پرائمری تعلیم مکمل کرنے سے پہلے سکول چھوڑ جاتے ہیں. اس طرح 100 بچوں میں سے صرف 20 بچے پرائمری کلاس تک پہنچتے ہیں. اس تناسب سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی مستقبل کیا ہے اور ماضی کے 47 برس کے 80% بچے 47 برس کے 80% بچے جو بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکے وہ ہماری آبادی کا کتنا بڑا حصہ بن چکے ہیں. مگر افسوس تاحال حکومتوں نے اس عمر کی طرف کوئی سنجیدہ توجہ نہیں کی. اس وقت جاپان میں پرائمری تعلیم کی شرح 100%, سری لنکا میں 100%, جنوبی کوریا میں 100%, انڈونیشیا میں 99%, تھائی لینڈ میں 96%, ایران میں 95%, نیپال میں 91%, برما میں 88%, انڈیا میں 78% اور بنگلہ دیش میں 62%. اور ثانوی تعلیم کا تناسب جاپان میں 92%, جنوبی کوریا میں 85%, فلپائن میں 63%, ملائیشیا میں 55%, سری لنکا میں 51%, ایران میں 14%, 44%, انڈیا میں 30%, انڈونیشیا میں 29%, نیپال میں 21%, برما میں 20%, جبکہ ہم تاحال صرف 17% پر کھڑے. اور اعلیٰ تعلیم, اسی طرح اعلیٰ تعلیم کا تناسب انڈونیشیا میں 33%, اعلیٰ ہائی کوالٹی کے یونیورسٹیز کی تعلیم ہے انڈونیشیا میں 33%, انڈیا میں 30%, جاپان میں 30%, فلپائن میں 26%, تھائی لینڈ میں 19%, جنوبی کوریا میں 17.5% اور ملائیشیا میں 4.6%, نیپال میں 3.1%, جبکہ ہمارا معیار اس میدان میں صرف 2%. اجمالی جائزہ کے بعد اب خواندگی کی مجموعی صورتحال آئینہ انصاف میں دیکھتے ہیں. کیا میں پاکستان کے وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہماری خواندگی کی شرح 14% تھی؟ اور اب صرف 20% مجموعی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نصف صدی میں صرف 6% شرح خواندگی کا اضافہ کیا. نصف صدی میں 50 سال میں ہماری قوم صرف 6% تعلیمی شرح کو آگے بڑھا دیا. پاکستان میں خواندگی کی تعریف یوں ہے, جو شخص اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا وہ خواندہ. بس لکھنا اور پڑھنا, یعنی اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو اسے پاکستان میں پڑھا لکھا شمار کیا جاتا. جبکہ یونیسکو کی بین الاقوامی تاریخ کے مطابق ہمارے ملک میں 10% لوگ خواندہ ہیں, اس کی تاریخ کے مطابق. مختلف بین الاقوامی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ہاں خواندگی کی شرح 15% اور 20% کے درمیان ہے۔ خواندگی کے تناظر میں پاکستان کا شمار دنیا کے تیسرے بڑے ان پڑھ ملک میں ہوتا ہے۔ اب آگے عوامی تعلیمی مراکز کا قیام۔ حال ہی میں پاکستان عوامی تحریک نے ملکی غلیظ انتخابی سیاست کو مسترد کرنے کے بعد غیر سیاسی بنیادوں پر تعلیمی انقلاب کے کام کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کے مطابق انشاءاللہ آئندہ 10 برسوں میں عوام الناس کو علم کے نور سے پہرہ بر کرنے اور شعور کی دولت سے مالا مال کرنے کی غرض سے ملک بھر کے قصبوں، دیہاتوں اور پسماندہ شہروں میں 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کے نام سے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح جہالت کے خلاف عملی جہاد کا باقاعدہ آغاز ہو چکا۔ ان مراکز کے ذریعے لاکھوں ناخواندہ افراد کو نئے مرتبہ نصاب کے ذریعے انتہائی مختصر مدت میں خواندہ بنانے اور قوم کی کھوئی ہوئی ساکھ کو پھر سے بحال کرنے کا عمل شروع ہو چکا۔ ملک بھر میں آئندہ 10 برسوں میں عوامی تعلیمی مراکز کا اجمالی خاکہ۔ ملک بھر میں عوامی تعلیمی مراکز کا قیام تقریباً 10,000۔ تدریس کے لیے رضاکاران کی مطلوبہ تعداد 1,00,000۔ تعلیم پانے والے افراد کی تعداد 1,00,000۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے مذکورہ ہدف کو پورا کرنے کی غرض سے تحریک معراج القرآن کے تمام فورمز کی تنظیمات سرگرمی عمل ہو گئی۔ مذکورہ بالا اہداف کے تحت 1,00,000 سے زائد افراد کو حصول تعلیم کے لیے قائل کیا جائے گا، زیر تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا، ایک سچا مسلمان بنایا جائے گا، ایک اچھا پاکستانی بنایا جائے گا، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے گا، بنیادی انسانی حقوق کا شعور دیا جائے گا، حفظان صحت کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا، ضروری معلومات عامہ سے دہرایاب کیا جائے گا اور جدید ایجادات سے مستفید ہونے کے طریقے سمجھائے جائیں گے، آئینی سماجی اور معاشرتی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنا سکھایا جائے گا اور دینی، ملی اور قومی شعور کو بیدار کر کے اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے حالات کو سازگار بنایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب چند رائے نے قائد محترم کے الفاظ میں بیان ہی انہیں کے الفاظ میں آج ہی حجر کے بعد یہ الفاظ نوٹ کی آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے قائد محترم کے الفاظ، ان کا پیغام آپ کے نام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مبارکہ کے تصدق سے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ملکی مروجہ سیاست کو خیر باد کہنے کے بعد بغیر کسی تعطل اور تاخیر کے مستقبل انقلاب کا نیا راستہ اور کام کی نئی نہج مرتب کی۔ اس کا ہم نے باقاعدہ 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کی شکل میں اعلان کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت جن لوگوں نے ہماری بات سنی اور وہ ہمارے کارکن جو مزاجن زیادہ سیاسی تھے اور تبن زیادہ انتخابی اور جمہوری تھے، ان کے ذہنوں میں بالخصوص اور بہت سے کارکنوں کے ذہنوں میں بالعموم ممکن ہے اس وقت یہ بات نہ آئی ہو۔ عوامی تعلیمی مراکز کی اہمیت، ممکن ہے اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئی ہو اور وہ اس کی اہمیت کو اپریشیٹ نہ کر سکے ہوں اور اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ نہ لگا سکے ہوں کہ عوامی تعلیمی مراکز کے ذریعے لوگوں کو عرب بیجیم پڑھایا جائے گا، قاعدے پڑھائے جائیں گے، ان کو لکھنے پڑھنے کے عمل سے گزارا جائے گا، اس طرح انہیں تعلیم دینے سے مستقبل انقلاب کی منزل کس طرح قریب ہو، وہ سمجھے کہ شاید یہ راستہ بہت لمبا ہے اور اس میں بڑی مدت لگ جائے گی، لیکن پچھلے چند ماہ میں بعض اضلاع میں تجربہ کی بنیادوں پر عوامی تعلیمی منصوبے پر عمل ہوا اور کئی علاقوں میں عوامی تعلیمی مراکز کھلے۔ الحمدللہ تعالی نتائج جو سامنے آئے ہیں تجربے کی بنا پر، توثیق جس عمل کی ہوئی ہے اور ہماری ٹیم نے جا کر سروے کیا ہے اور وہاں کی مقامی تنظیمات نے جو رپورٹ دی ہے، اس سے ان تمام ذہنوں کی تشکیک کی گرد چھٹ گئی جنہیں یہ خیال تھا کہ اس منصوبے سے انقلاب کیسے آئے گا۔ تشکیک کی گرد چھٹ گئی اور سارے حتمی، قطعی اور یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر عوامی تعلیمی مراکز کا یہ عظیم الشان انقلابی منصوبہ تمام تر پہلوؤں سے اسے ہم کامیاب کرتے ہیں اور تمام تر وسائل اور کاوشیں کنسنٹریٹ کر کے، یکجا کر کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو یہ بات اب شک سے بالا ہو گئی ہے۔ قائد محترم کہتے ہیں کہ یہ بات اب شک سے بالا ہو گئی ہے کہ عوامی تعلیمی مراکز کے منصوبے سے مستقبل انقلاب کی منزل انشاءاللہ بہت قریب ہو جائے گی۔ ایک ایک عوامی تعلیمی مرکز کے قیام سے سینکڑوں افراد کے ذہن بدلے، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا، اس کی بنیادی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا، اور خواندگی سے خواندگی کے ساتھ ان کو شعور نصیب ہوا، انہیں مسلمان ہونے کا ایک بنیادی شعور ملا، ایک پاکستانی ہونے کا بنیادی شعور ملا، امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کا شعور ملا، اچھے اور برے، نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کا ایک ڈھنگ پیدا ہوا، ان میں اپنے جینے کے مقصد کی ایک سوجھ بوجھ پیدا ہوئی، بحثیت مسلمان، بحثیت پاکستانی، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس بات سوچ لیں کہ ان میں استعداد پیدا ہوئی، ان میں بعض لوگوں نے خط بھیجے ہیں، مرکز میں خط بھیجے ہیں کہ ہم بالکل انگوٹھا لگانے والے لوگ تھے، بعض ممبران قومی اسمبلی کی طرح، بعض ایم پی اور ایم این او کی طرح انگوٹھا لگانے والے لوگ تھے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان عوامی تحریک تعلیمی مرکز پر چھ ماہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر آپ کو مرکز میں بھیج رہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جھارت کیا اس ماحول سے قوم روشنی کی طرف آ رہی، کہ جس ماحول نے صرف انگوٹھا لگانے والے، انگوٹھا چھاپ لوگ اسمبلیوں میں بٹھا دیے، وہ ہمارے حقوق کے ٹھیکیدار ہو گئے، جن کو خبر نہیں قوم کے حقوق کیا، اسلام کیا حقوق دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، وہ ناسمجھ، نادائق، نکمے، نکارا لوگ اسمبلیوں میں جا بیٹھے، اور یہ جہالت کا اثر کہ قوم جب بھی وہ نئے پہ نئے روپ بدل کے آتے ہیں، قوم جہالت کی بنا پر ان پہ اعتماد کر لیتی ہے، اور ہر بار اعتماد کرتے ہر بار دس لے اب ڈنگ کھاتی، ہر بار دھوکہ کھاتی، ہر بار تکلیف کے انداز میں عرصہ گزرتا ہے، پھر نیا دور آتا ہے، پھر روپ بدل کے آتے ہیں، پھر قوم اعتماد کرتے ہیں، پھر وہ ڈنگ مارتے ہیں، پھر قوم تکلیف میں مبتلا ہو جاتی، تو یہ کئی برسوں سے عمل جاری، اور اللہ کا شکر ہے یہ قوم اب شعور کی طرف، روشنی کی طرف آ رہی۔ قائد مقام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی مرکزی ٹیمیں بھیجی تھی، انہوں نے ان تمام مراکز کا دورہ کیا اور تحریری رپورٹ سبمٹ کی، اس رپورٹ سے جب بات اثر من الشمس ہو گئی ہے، اور مقامی تنظیمات نے، رفقا نے اس عمل کی تصدیق کر دیا ہے کہ ایک ایک مرکز کے 6 ماہ کے عمل نے وہ نتائج پیدا کیے ہیں، جو تحریک مینہاج القرآن کی 10 سالہ دعوتی تبلیغی سرگرمیوں سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک ایک تعلیمی مرکز نے اتنے اتنے نتائج پیدا کیے ہیں جو 10 سالہ تحریکی، دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں سے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ نتائج ایک ایک تعلیمی مرکز سے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ادھر راجن پور کا ایک علاقہ ہے، آپ نے سنا ہوگا نام، وہاں ہمارے کچھ قائدین گئے تعلیمی مرکز کا دورہ کرنے کے لیے، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، آلریڈی تعلیمی مرکز چل رہا تھا وہاں، تو ایک کسان جو کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اسے پتا چلا کچھ قائدین آئے ہیں مرکز سے، تو وہ دوڑا آیا، اسے آ کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے یہ جو عظیم الشان منصوبہ شروع کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے کئی سال بیشتر میں ایک مولانا صاحب کے پاس جاتا، مولوی صاحب کے پاس، میں نے اسے کہا تھا کہ حضرت مجھے نماز نہیں آتی، اگر میں امام کے پیچھے اس طرح بس رکوع کے ساتھ، رکوع قیام کے ساتھ قیام، سجدے کے ساتھ سجدہ کرتا رہوں اور کچھ پڑھوں نا، تو کیا میری نماز قبول ہو جائے گی؟ تو مولوی صاحب نے مجھے گالیاں دی اور دھکے دے کے مسجد باہر نکال دیا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم اس طرح وہ بات کرتے اور یہ اس قسم کی باتیں کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا شکستہ دل، بلکہ بدی ہوا کہ وہ دن اور آج کا دن، اتنے سال گزر گئے میری زمین سجدے کے قریب نہیں۔ کہہ رہے کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں جو آپ نے اپنے تربیت یافتہ نوجوان بھیجے، آپ لوگ ہزار بار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے پھر مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب تک ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس روزانہ ہم آپ کو نماز سکھاتے ہیں، روزانہ آپ کو نماز یاد کراتے ہیں، ہفتہ لگے، 10 دن لگے، آپ کو ان شاء اللہ نماز یاد ہو جائے گی، اور جب تک آپ کو نماز یاد نہیں ہوتی، آپ بس خلوص ہے دل کے ساتھ، اللہ کی محبت کے جذبات لے کر امام کے پیچھے رکوع کے ساتھ رکوع، سجدے میں سجدہ، جلسے کے جلسے ساتھ جلسہ، اور قیام کے ساتھ قیام کرتے رہیں، اللہ پاک دلوں کے حال جاننے والا اور اس کی جزا دینے والا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح مجھے کچھ حوصلہ ملا، الحمدللہ میں نے 4-5-6 دنوں میں نماز یاد کر لی، اور اتنے مہینے گزر گئے ایک نماز بھی میری نہیں چھوٹی۔ پھر اس نے وہ جو کہتے ہیں کیا، وہ پنجابی میں کس کیا کہتے ہیں، وہ جو اندر کسان ڈالتے ہیں اور پہنتے ہیں، اور سلوکا پتنی کیا کہتے ہیں اسے، وہ پنجابی میں، ہاں اجاز، تو وہ اس نے اس کے بٹن کھولے اور کہنے لگا کہ میری خواہش ہے جذبات میں آ گیا میری خواہش، اور میں اس وقت کا منتظر ہوں، یعنی کسان کھیت سے ہل چلاتا ہوا دوڑا دوڑا آیا، اور کہنے لگا میری خواہش، میری آرزو، اور میں اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ جب قائد انقلاب کے لیے صدا دے، اور میری خواہش ہے کہ پہلی گولی اس غریب کے سینے پر لگے، پہلی گولی میرے سینے پر لگے، یعنی الحمد للہ یہ اثرات پیدا ہو رہے اور لوگ تیار ہو رہے۔ تو وہ ماحول انقلاب کا جو ہوتا ہے، ممکن اللہ پاک اس سے کو بہتر ماحول پیدا فرما دے، اور کرم فرما کر مسلم انقلاب کا سلسلہ شروع ہو جائے. بہرحال اس نے اپنے ایک جذبات کا اظہار کیا. تو اس طرح کے الحمد للہ رات اس طرح ایک اور قریبی مرکز کا ایک اور مقام اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں شراب بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی. لوگوں کا اکثر لوگوں کا بزنس یہی تھا, شراب بناتے اور شہروں میں جا کر بیچتے. تو وہ سب سے بڑا شراب بنانے والا جو شخص تھا, سب سے بڑا بزنس مین شراب کا, وہ ہمارے نوجوان وہاں گئے. تعلیمی تدریس مرکز کا آغاز ہوا تو انہوں نے وہاں شب بیداری کا آغاز کیا. تو بتاتے ہیں کہ وہ شخص, اسے پتا چلا کچھ لوگ آئے ہیں اس طرح, تو شب بیداری ہو رہی ہے تو وہ بھی چلتے چلتے ایسے ہی پتہ نہیں کس خیال کے پیش نظر, جب اللہ پاک نے تقریر بدل دی ہو تو وہ مقدر خود بخود راستوں پہ ڈال دیتا. وہ آ گیا اور اس نے وہ شب بیداری اٹینڈ کی. وہ بتاتے ہیں کہ وہ ساری رات روتا رہا. لوگ دعا کے بعد, شب بیداری کے بعد گھروں کو چلے گئے, اور اگلی صبح جب لوگ فجر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اب بھی بیٹھا مسلسل رو رہا, مسلسل رو رہا. اٹھا, اس نے فجر کی نماز ادا کی, گھر میں گیا اور سارے مٹکے شراب کے توڑ دی. توبہ, یہ اثرات الحمدللہ پیدا ہو, ایک انقلاب, یہ ہے مستقبل انقلاب جو لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا. الحمدللہ ایک راستہ, ایک نہج تیار ہو رہی ہے, لوگ تیار ہو رہے ہیں. اس کے اچھے خاصے اثرات جو ہیں وہ ناقابل یقین حد تک اس کے بہترین اثرات انشاءاللہ عزیز معاشرے میں پیدا ہو رہے. آگے قائد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قابل عمل منصوبہ ہے, اور اب یہ بات اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر سامنے آ گئی ہے. اگر ہم اپنی تمام تر توانائیاں عوامی تعلیمی مراکز کے اس عظیم منصوبے پر خرچ کر دیں تو مستقبل انقلاب کی جد و جہد کو کامیابی تک پہنچانے کی ضمانت اس منصوبے میں ہے. مستقبل انقلاب کو کامیابی تک پہنچانے کی ضمانت اس منصوبے میں ہے. یہ قابل عمل منصوبہ, نتیجہ خیز منصوبہ, مگر اب ضرورت یہ سمجھ کیا ہے کہ مستقبل انقلاب کے کارکن اور تحریک مراج القرآن کے وابستگان اپنے اس لائحہ عمل کو, اس کی حفاظت کو اور اس راہ میں کی جانے والی محنت کی ناگزیریت اور ضرورت کو سمجھیں. گویا ایک پہلی بات میں بطور پیغام آپ سب حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں, یہ قبلہ کا جملہ, پہلی بات بطور پیغام میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عوامی تعلیمی منصوبہ مستقبل انقلاب کی جد و جہد کی کامیابی کے لیے ایک ناگزیر شرط ہے. اور ناگزیر شرط اسے کہتے ہیں جس کے جی شرط کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. مستقبل انقلاب کے تمام کارکن اس پیغام کو اچھی طرح سمجھیں اور اس بات کا فیصلہ اپنے دل میں کریں کہ وہ انقلاب چاہتے ہیں یا نہیں. مستقبل انقلاب کے کارکن اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس بات کا فیصلہ اپنے دل میں کریں کہ وہ انقلاب چاہتے ہیں یا نہیں. کیونکہ کارکن کا ایک بڑا اور امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی انقلاب میں. اگر کارکن یہ سمجھے اور لاکھوں وابستگان بھی کسی طریقے یہ سمجھے کہ صرف صدق و اخلاص کی بنا پر یا قیادت کی خوبیوں کی بنا پر یا پیغام کی ہمہ گیریت اور جامعیت کی بنا پر, کسی کراماتی کرشمے سے یا دیگر امتیازات کی بنا پر انقلاب آ جائے گا, تو سن لے کہ انقلاب بنی اسرائیل کے مائدوں کی طرح اور منو تلوا کی طرح آسمانوں سے نہیں اترا کر. پھر اس کے آگے وہ مثال دیتے ہیں حضور علیہ السلام جس طرح جدوجہد کی پیٹ پہ پتھر باندھے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی اختربت ساد و انشق القمر, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی جو سرزمین مکہ پہ کھڑا ہو کر, جو تاجدار کائنات انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں, وہ کفار کی گردن
جب جسم سے روح جانے والی ہوتی ہے, شیطان ہمارے